شیخ العرب الجم عارف اللہ مجدد زمان رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار.
ایک چرواہے کی ہے یہ داستان, حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان. ایک چرواہے کی ہے یہ داستان, حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان. اپنے خالق کی اسے تھی جستجو, دامن دشت و بیاباں بگو. گل رہا تھا نالہ غم ناک سے, جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے. چاک داما سینہ بریاں چشم تر, جذب حق سے پھر رہا تھا در بدر. چشم تر سے گریہ خون تھا رواں, کر رہا تھا عشق میں آہو فغاں. ایک دن چرواہا یاد یار میں, رو رہا تھا دامن کوہسار میں. کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں, کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں. ایک زمانے سے الہی در بدر, ڈھونڈتا ہوں تجھ کو میں شام و سحر. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. گر نہ پاؤں گا تجھے میں خدا, سر کو ٹکرا کر کروں گا جاودا. بن تیرے میں کب تلک جیتا رہوں, کب تلک خونے جگر پیتا رہوں. یا تو مجھ کو آہ مل جاوے گا تو, یا تو خاک و خون میں سر پاوے گا تو. بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں, تو مگر اے دوست کیوں ملتا نہیں. پھول دل کا بن تیرے کھلتا نہیں, پر مجھے تیرا پتا ملتا نہیں. ہر گلستان خار ہے تیرے بغیر, زندگی ایک نار ہے تیرے بغیر. بن تیرے آواز بلبل خوشنوا, کان میں جیسے ہے زاروں کی صدا. بن تیرے کوہسار کی یہ وادیاں, پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب گلکاریاں. یہ زمین و آسمان شمس و قمر, یہ گلستان و بیاباں بحر و بر. خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر, کچھ نہیں پاتے مجھے تیرے بغیر. کوئی صورت عقل میں آتی نہیں, بن تیرے کوئی جگہ باتی نہیں. خوش طرز ہر دو جہاں آجا بود, کہ مرا با تو سرو سودا بود. بن تیرے ایک پل نہیں مجھ کو سکوں, بن تیرے میں کیا کروں دنیا دوں. خون دل کب تک پیوں تیرے بغیر, کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر. جان و دل کیوں غیر پر شیدا کروں, کیوں کسی سے دل کا میں سودا کروں. اے خدا میں اور میری یہ بکریاں, تجھ پہ سب قرباں میری یہ بھیڑیاں. تجھ کو گر پاتا خدا بندا میرے, دابتا ہر روز دستو پا تیرے. تیری گدڑی بھی میں سیتا اے خدا, ہر طرح خدمت تیری لاتا بجا. جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جہاں، روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انا، اس طرح چرواہا اپنی داستان کر رہا تھا عرض باہ و فغان، کہہ رہا تھا اپنے رب سے بے خطر، حال درد زخم دل زخم جگر، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری جو بیماری دل، ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں، ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں، سن کے چرواہے کی ایسی داستان، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کہہ رہا ہے یہ تو کیا ظالم یہاں، ہو گیا تو ازگر و ہے کافراں، کیا خدا محتاج خدمت ہے تیرا، کیا خدا محتاج نصرت ہے تیرا، کیا خدا کے دست و پا ہے جہول، کے دباوے گا انہیں تو اے ملول، کیا خدا محتاج عقل و نوش ہے، کیا خدا محتاج سر و دوش ہے، حضرت موسیٰ کے ارشادات کو، زجر اور توبیخ کے کلمات کو، سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ، کر گرے باچا کلی جنگل گرا، ہو گیا مایوس وہ چرواہا، سیلیا منہ اس نے عظمت ہیلا، وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا، وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، عقل والوں کے لیے ہے یہ ادب، آہ چرواہا تھا اہل عقل کب، موسیٰ آداب دانا دیگرن، سوختا جانے روانہ دیگرن، توز سر مستا قلاوے زی مجو، جام چاکا راج فرمائی رفو، چاک ہیں جن کے لباس از عشق حق، رفو کا ان کو نہیں ہے امر حق، خوش ہمی آیت مرائے عاقلاں، چاک دامانی از دیوانگاں، کس طرف وہ میرا پروانہ گیا، کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا، تشنگاں گر آب جوین از جہاں، آب ہم جویت عالم تشنگاں، عاشقوں کی گفتگو درکار رب، عشق کی جوشش نے ترکے ادب، عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز، پر ہزاروں عقل ہیں اس کی کنیز، گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا، لیکن اس کا دل میرا رنجور تھا، ظاہراً وہ لفظ گستاخی کے تھے، مانی لیکن عشق جابازی کے تھے، اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہیں بارگاہ کبریا، ایک چرواہے کی ہے یہ داستان، حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان۔
شہر میں دادا شیخ شیخ العربی راجا عارف باللہ محیوس اللہ تبریز دوران رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کہ من منزل بھی وہ میری من منزل نہیں ہو کہ من منزل بھی وہ میری من منزل نہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی
کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں، کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ دہل، کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ دہل، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ دہل، کہہ رہا ہے یہ اختر بانگ دہل، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف ہے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواہ الترمذی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. قاعدہ کی 13 سنت ہے، قاعدہ کی 13 سنت ہے. نمبر 1، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، یعنی سیدھا پیر کو کھڑا رکھنا اور الٹے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا اور الٹے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا. نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا. نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا. نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا. نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا. نمبر 4، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. نمبر 4، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. نمبر 5، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ، یعنی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے منقول ہے یا ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہو پڑھنا. نمبر 6، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا، دونوں طرف یعنی دائیں بائیں سلام پھیرنا.
بعض لوگ تشہد میں ہاتھ رانوں پر رکھنا سنت ہے، بعض لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو رانوں پر ہی ہاتھ رکھنے ہیں. اگر کوئی تعلق والا ہو اور سمجھ رکھتا ہو اور پتا ہے کہ یہ بحث مباحثہ نہیں کرے گا سنت کی بات سن کر، تو ان کو پیار سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے. اور یہی حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور کے 11ویں حصے میں جو جماعت کے فائدے لکھے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کی نماز غلط ہوگی تو جن کی نماز صحیح ہوگی وہ ان کو بتا دیں گے بھائی نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس طرح نہیں پڑھی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ آواز ہے، محبت الہیہ کا موتی کون پاتا ہے، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. آج فجر میں ایک مضمون پڑھا تھا، وہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کسی اللہ والے کے دریائے خون کو حاسدین کی خاک نہیں چھپا سکتی. حسد ایسی بیماری ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جب آدمی حسد کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بعض مرتبہ، تفسیری جملہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جانور سے بدتر حرکتیں کرنے لگتا ہے. اس کو نقصان کیوں؟ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک، دونوں میں فرق ہے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس نعمت آئے یا نہ آئے، سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے، یہ حرام ہے. اور ایک رشک ہے کہ اے اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دیجئے، یہ جائز ہے، جس کو غبطہ بھی کہتے ہیں. حسد حرام ہے. تو اور حسد کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے کہ ہماری تمنا کرنے سے ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس کو نقصان پہنچانے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح ایک استاد نے بلیک بورڈ پر تختہ سیاہ پر ایک لکیر کھینچی بڑی سی اور کہا کہ یہ بتاؤ، اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو آپ بغیر ہاتھ لگائے چھوٹی کر سکتے ہیں. تو شاگرد نے کہا نہیں، ہم تو چھوٹی نہیں کر سکتے. کہا لیکن میں کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟ ایک نیچے دوسری لائن کھینچی اور اس سے بڑی کھینچ لی. کہا بتاؤ اوپر والی چھوٹی لائن ہے یا نہیں؟ تو فرمایا خود آگے بڑھو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر نہیں کرو کہ کسی طرح وہ نیچے گر جائے میں اوپر ہو جاؤں. فرمایا یہ حسد ہے اور پسندیدہ نہیں ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. تو فرمایا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فلاں کے پاس رشتے دار ہے، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے. اب اس کے دکان سامنے ہے، وہاں نقصان، وہاں چیز صحیح نہیں ملتی ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، مہنگی چیز بیچتا ہے، وزن کم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس سے فائدہ، اور وہ بیچارہ ایماندار ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا. یہ اللہ والوں کے پاس آ کر یہ بیماری پتا چلتی ہے کہ اچھا ہمارے اندر حسد بھی ہے، ہمیں پتا ہی نہیں تھا، اور نقصان اپنا ہی ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اگر حضرت والا نے حضرت فرمایا یا حضرت مولانا شاہ رخ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے مدرسے کے سامنے کوئی دوسرا مدرسہ کھل جائے، یا آپ جہاں دین کی بات کر رہے ہیں وہاں دوسرا آدمی بھی اسی محلے میں، اسی علاقے میں دوسرا آدمی بھی دین کی بات کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں انقباس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب چندہ وہاں چلے جائے گا، اب طلبا زیادہ وہاں چلے جائیں گے، یا میرے پاس واس میں لوگ آتے تھے، متعلقین جو تھے وہاں جڑنا شروع ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ معلوم ہوا آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے. اخلاص کا پتہ تب چلے گا جب ہم آپ کے علاقے میں کوئی اور اللہ والا آ جائے، دین کی بات کرنے والا، یا کوئی اور مدرسہ کھل جائے، آپ کو خوشی ہو کہ میرا ایک ساتھی آ گیا میری مدد کے لیے. اور فرمایا اس کی مثال دی، اگر ایک جنازے کو چار آدمی لے کر جا رہے ہوں تو جب پانچواں آدمی آئے گا تو ان چاروں کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ خوشی ہوگی کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی اور بھی آ گیا. تو فرمایا کہ جب دین کا کام کرنے والا کوئی آئے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام مزید بڑھ رہا ہے. برا نہیں ماننا چاہیے کہ وہ یہ کیا آ گیا، اب میری دکان نہیں چلے گی، میرے پاس لوگ کم ہو جائیں گے. فرمایا معلوم ہوا کہ تم تعداد کے لیے، لوگوں کے رش کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اگر مقصود ہوتا، حضرت والا کے خلیفہ تھے حضرت صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مجلس ہوتی تھی اپنے ان کے گھر میں، تو ایک دفعہ اپنی مرکزی مجلس میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہ ان کو بیان کے لیے بلوایا، اور اخلاص دیکھیے، اور فرمایا کہ میرا بیان میں بلانے سے مقصد یہ ہے تاکہ میرے متعلقین میں اگر کسی کو ان سے مناسبت ہو تو آ کر ان سے جڑ جائیں. یہ ہے اصل اخلاص، کہ میں اللہ تعالی، مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. ورنہ کون بلاتا ہے کہ اپنی مجلس میں آ کر دوسرے کو آ کر بیان کروانا، یہ تو اخلاص ہے. حضرت والا نے ہی فرمایا, حضرت والی صاحب کو دیکھیے, کبھی حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم کو بلا رہے ہیں, کبھی حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کو بلا رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ حضرت والا کا کیا مال تھا. جس میں اخلاص نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے بس میری جگہ موجود ہو, چاہے دین کا کام ہو یا نہ ہو. تو یہ مطلب ہے کہ وہ پھر حاسد سے حاسد, جو حاسد ہوتا ہے وہ جانوروں سے زیادہ بری حرکتیں کرنے لگتا ہے. کہ جانور جس طرح سوچتا نہیں ہے بس اس کو نقصان پہنچانا ہے, یہ بھی نہیں سوچے گا کہ دین کا کام چل رہا ہے نہیں چل رہا, وہ نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا. فرمایا حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غم اٹھاتے ہیں ایئر ہوسٹسوں سے اور سڑکوں پر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں, جن کی ہر سانس غم زدہ ہے, حسرت زدہ ہے, زخم زدہ ہے, ان کے قلب میں دریائے خون بہ رہا ہے, معمولی مجاہدہ نہیں ہے. اس کو حاسد لاکھ چھپائے کہ اس پیر کے پاس مت جاؤ. حضرت والا نے فرمایا رب ہے کافی میری حفاظت کو, رب ہے کافی میری حفاظت کو, لاکھ چاہے برا اگر دشمن. کفار مکہ نے حضرت والی صاحب کے حکم سے جب درس قرآن جو ہوتا ہے تو ایک دفعہ حضرت والے صاحب نے جمعرات کو بھی حکم دیا تھا, وہ قرآن کے بارے میں جو تھا تو اس میں یہی عرض کیا تھا کہ وہ کفار مکہ پریشان ہو گئے, حج کا موسم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ چاروں عالم میں ہر طرف پھیل رہا ہے, اور جو حضور کا کلام ایک دفعہ سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. اب پریشان ہو گئے کہ حج کرنے لوگ آئیں گے, اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہیں گے محمد کا کلام سنیں گے وہ تو ان کے دیوانے ہو جائیں گے, کیا کریں. اب آپس میں میٹنگیں شروع ہو گئیں, کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ بولو پاگل ہے, کوئی بول کے نعوذ باللہ بولو مجنون ہے, دیوانہ ہے, ساحر ہے, کاہن ہے. آخر ان کا اتفاق ہوا کہ ان کو بولو کاہن ہے. اب جب لوگ پہنچے, اب لوگوں کو کہا, جب حضرت والا نے فرمایا اتنی غیبتیں کرو کوئی اسے مرید ہی نہ ہو, تو یہ شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے. یہ چالے کفار مکہ کی ہیں, کتنی برائی کرو کہ کوئی اس کے قریب ہی نہ جائے. اب جب لوگ پہنچے کہ ہم بھی تو دیکھیں وہ کون سا کلام ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاتے ہیں, جب کلام سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے. جتنا روکیں گے, فرمایا حق کی شان یہ ہے جتنا اسلام کو دبایا جا رہا ہے اسلام اتنا ہی ترقی کرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, اپنی پھونکوں سے اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں, اور اللہ تعالیٰ نے تو اس نور کو پورا کرنے والے ہیں, اس اللہ تعالیٰ کا دین ہے ہر طرف پھیل کر رہے گا. تو فرمایا کوئی کتنا بھی کر لے لیکن جتنا جس کو بجھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اٹھاتے ہیں. حضرت والا کا غالباً شعر ہے کہ داغ دل بن کے چمکے کا آفتاب, داغ دل بن کے چمکے کا آفتاب, لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. ایک واقعہ دو دن پہلے بھی سنایا تھا, آج فجر میں بھی سنایا اور اس بات پر دوبارہ سنا رہا ہوں. فرمایا میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم, جو یہاں جامعہ اشرف المدارس کے رئیس دارالافتاء ہیں اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہیں, جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیق زمان قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو میرے استاد ہیں, شروع سے ہی بہت الحمدللہ محبت تھی, شروع سے ہی اللہ, کم عمر کے استاد جی تھے لیکن شروع سے ایسا تعلق. تو باتوں باتوں میں بات ہوئی تو فرمایا کہ حضرت کو میری طرف سے عرض کر دینا کہ اب آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اب آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا, اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہ کیسے پورا ہو. فرمایا جب اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی اصلاح کی بات کریں گے, ان کو اصلاحی مشورے دیں گے تو یہ بات بھی بڑھتی رہے گی, کیونکہ کوئی کتنا بھی کر لے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ایک شیخ اور ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نے پورا اللہ تعالیٰ کو پا لیا. لیکن فرمایا جو شیخ سے تعلق کا جو مقصود ہوتا ہے وہ حاصل ہو گیا ہے, اور یہ تو بعد میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت والد صاحب کو فرمایا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بیعت ہونے کی, لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اس لیے میں بیعت کر دیتا ہوں. جب میں نے حضرت والد صاحب کو بات بتائی تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے, جانا تو سب کو ہی ہے, اگر میں تعلق قائم نہیں کروں گا تو کل کو میرے مریدین اللہ والے آگے کی بات سوچتے ہیں, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکت دے, کتنی بھی عمر ہو ایک دن تو جانا ہے. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو وہ میرے مریدین میں یہی سمجھیں گے کہ جب ہاں جب اتنا ایسا اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے تو اب شیخ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بھی شیخ کیا تو حضرت مفتی نعیم صاحب رحمت برکاتہ نے واقعہ سنایا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یا نواسے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے کئی سال معتمے میں رہے. مجھے وہ سال یاد نہیں ہے, یاد ہے کسی کو؟ 40 سال دارالعلوم دیوبند کے معتمے میں رہے, اتنی بڑی شخصیت. وہ بمبئی میں ان کو بیان کے لیے بلوایا گیا اور بمبئی میں اہل حق کی صرف ایک ہی مسجد تھی, صرف ایک مسجد تھی, اور وہ امام, وہ جو امام تھے بیچارے غریب تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ جگہ جگہ جا کر اشتہار لگا سکیں اور لوگوں کو اطلاع کر سکیں. وہاں پر اہل رسومات بہت زیادہ تھے, انہوں نے جگہ جگہ اعلان لگا دیا کہ بمبئی دیوبند سے ایک کافر آ رہا ہے اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے. ایک یہ شرارت کی, اور دوسری شرارت یہ کی کہ مجمع کے بیچ میں اپنے نوجوان لڑکے چھوڑ دیے اور ان کے پاس چھوا موجود تھا کہ جیسے ہی بیان شروع ہو تم لوگ چھوا چھوڑ دینا تاکہ قاری صاحب کے بیان میں لوگ بھگدڑ مچ جائیں. اب لوگ جو جب اعلان پڑا کہ کافر آ رہا ہے بیان کرنے کے لیے, کافر بھی کبھی بیان کرتا ہے مسجد میں, اب لوگ دھڑا دھڑ مسجد میں پہنچ رہے ہیں, دور دور سے آ کر بیان سننے آ رہے ہیں. حضرت والا کا جو شعر پڑا, داغ دل بن گئے چمکے کا آفتاب, لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. اب بیان شروع ہوا, وہ جو نوجوان تھے چوکس تیار موجود تھے. بیان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. یہ قاری طیب صاحب وہی ہیں جنہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں, نبی اکرم شفیع اعظم والے جو اشعار لکھے ہیں یہ وہی ہیں. تو انہوں نے جب بیان شروع کیا, پورے بیان میں سب خاموش, زاروں قطار رو رہے ہیں. بیان کے بعد ایک اہل رسومات میں سے اٹھا کہ قاری صاحب میری مسجد میں آ کر بیان کیجئے. پھر دوسرے دن, دوسرے, تیسرے, ایک دن بیان کے لیے آئے تھے, 2 مہینے تک مسلسل بمبئی میں بیان ہوتے رہے. اور میرے استاد نے فرمایا کہ, مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ فرحان میاں بمبئی کراچی سے بڑا شہر ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 مہینے تک کراچی میں بیانات ہوتے رہے. تو فرمایا جب واپس آئے تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاتح بمبئی آ رہے ہیں, فاتح بمبئی آ رہے ہیں. اتنے زیادہ بیانات کر کے اور دین کا کام کر کے, یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی چھپانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہیں گے اس سے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. فرمایا کہ وہ گاؤں میں بھی ہوگا, کوئی نام بھی نہیں ہوگا, لوگ آئیں گے ان سے. حضرت والا مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کون جانتا تھا؟ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید کی وجہ سے شیخ کا نام چمک گیا, لیکن مرید کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت والا مولانا عبد الغنی صاحب, شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, یہ سب حضرت والا کو فرمایا کہ یہ سب شیخ کی دعاؤں کی کرامت ہے, شیخ کی دعائیں ہیں. فرمایا کہ اگر مٹی یہ سمجھنے لگے کہ میرا کمال ہے, سورج جب ڈوب غروب ہو جائے گا اب آ کر مٹی چمک کے دیکھا, یہ نظر شیخ کی ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر مرغی کے پروں کے نیچے اگر مرغی کے بھی انڈے رکھے ہوں, بدک کا بھی انڈا رکھا ہو, کبوتر کا بھی انڈا رکھا ہو, پرورش مرغی کی ہوگی لیکن بدک کا جو بچہ ہے وہ پانی میں جائے گا, کبوتر کا جو بچہ ہے وہ اڑنے لگے گا اور مرغی کا بچہ وہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ وہ کبوتر جو ہے اور وہ بدخ ہمیشہ اپنے مربی جس نے اس کی تربیت کی ہے اس مرغی کی ممنون ہوگی, اس کے احسان کبھی نہیں بھولے گی کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس کی وجہ سے ہوں. یہ نہیں کہ اب میں اڑنے لگا اب لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں, میرا نام ہو رہا ہے, میرے بیانات ہو رہے ہیں, اب شیخ کو بھول گئے. فرمایا کہ ایسا شخص پھر کامیاب نہیں ہوگا جو اپنے محسن کو بھول جائے. تو فرمایا کہ اس کو حاسد لاکھ چھپائے کہ اس پیر کے پاس مت جاؤ, رب ہے کافی میری حفاظت کو, لاکھ چاہے برا اگر دشمن. کہتے ہیں کہ اس پیر کی اتنی غیبت کرو کہ اس سے کوئی مرید ہی نہ ہو. اب اس پہ میرا شعر سنو, ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا, کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا, دریائے خون کو مٹی کیسے چھپا سکتی ہے. اے حاسدین تمہاری مٹیاں دریائے خون کو کیسے چھپا سکتی ہیں؟ اور دیکھو کبھی تڑپتے ہوئے دل سے سجدے میں اللہ سے رو لو کہ یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا, معافی مانگ لو انشاءاللہ دیکھو پھر کیا ملتا ہے. آپ کو دل میں پتا چل جائے گا کہ میری معافی ہو گئی, دل میں ٹھنڈک آ جائے گی, دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جائے گی کہ میں نے تم کو معاف کر دیا, مگر اس میں حروف نہیں ہوں گے. اللہ کی آواز محتاج حروف نہیں ہے, دل میں ٹھنڈک آ جائے گی, اطمینان اور سکینہ نازل ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا ہے. اس پر میرا شعر دیکھو کتنا عمدہ ہے. زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. حضرت والا نے ایک دفعہ ایک جگہ اور شعر پڑھا کہ دل میں یہ آواز آئے گی، اپنا پہنچے ان کو تجھ سے کوئی غم، اپنا پہنچے ان کو تجھ سے کوئی غم، اے میری اشک ندامت اب تو تھم. فرمایا دل میں اطمینان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ایک جغرافیہ فرض کرو، ایک بندہ سمندر کے کنارے اکیلا ہے، وہاں اور کوئی نہیں ہے، بس آسمان ہے اور وہ ہے. آہ راج از آسمان ہمدم نہ بود، راز را غیر خدا محرم نہ بود. میری آہ کا آسمان کے سوا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور میری محبت کے راز کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے. وہ بندہ اکیلا رو رہا ہے اور زمین پر اس کے آنسو گر رہے ہیں، تو اللہ کو اس پر کتنا پیار آئے گا. اگر بچہ رو رہا ہو تو باپ بچے کے آنسوؤں کو بھی پیار کر لیتا ہے. اس پیار پر ایک واقعہ سناتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کرتے کو جس میں انہیں کوڑے مارے گئے تھے آدمی بیچ کر منگوا لیا. روی انہ ارسل الشافعی الى بغداد یطلب قمیصہ الذی ضرب فیہ فارسلہ الیہ فغسلہ الشافعی وشرب ماءہ وھذا من اجل مناقبہ مرقات المفاتیح. اور استاد نے اس کرتے کو دھویا اور اس کا پانی پی لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جنہیں اللہ کے راستے میں کوڑے مارے گئے تھے اتنی قدر کی کہ ان کے کرتے کو منگوا کر دھو کر اس کا پانی پیا. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اجل مناقب میں سے ہے کہ استاد اپنے شاگرد کا کرتا دھو کر اس کا پانی پی لے. تو یہ تو مخلوق کی رحمت ہے، پھر حق تعالیٰ کی رحمت اپنے عاشقوں کی اشک ندامت کو کس طرح پیار کرتی ہے. اب اس پر میرا شعر سنو. زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. دیکھو اس میں موصول بلاغت کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے والذین یؤتون ما آتوا سورۃ المؤمنون. خوب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا وہ کتنا خرچ کرتے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس میں موصول سے بیان کر دیا کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں. آہ کیا بلاغت ہے. تو ایسے ہی میرے اس شعر کو دیکھو، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، یعنی کتنا رویا یہ پتہ نہیں ہے. حضرت والا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اے دریغا اشک من دریا بودے، اے دریغا اشک من دریا بودے، تا نثارے دل برے زیبا شدے. اے اللہ آپ کی راہ میں اتنا روؤں اتنا روؤں کہ میرے آنسو دریا بن جائیں، ان کو آپ کی آپ پر فدا کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچوں. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا، اسی پر شعر پر یاد آیا کہ ایک نوجوان ایک مشاعرے میں موجود تھا، وہاں ایک مصرع دیا گیا، بڑے بڑے شعرا آئے اور اس پر مصرع لگانے کے لیے، لیکن کوئی مصرع فٹ نہیں آیا. ایک 17 سال یا 16 سال کے نوجوان نے ایسا مصرع اس پر فٹ کیا کہ اتنا واہ واہ ہوئی کہ کچھ دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا. مصرع یہ تھا، کوئی نہیں ہے جو لا دے یار کی خبر مجھے، کوئی نہیں ہے جو لا دے یار کی خبر مجھے. اس نوجوان نے مصرع لگایا، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، یعنی اے آنسوؤں کے دریا کہ تو ہی مجھے ادھر بہا دے. جس طرح حضرت والا نے فرمایا، جب میں نازمہ آباد سے گلشن آیا تو ایک دوست نے، اللہ کرے وہ شعر بھی یاد آ جائے، کہ ایک دوست نے مجھے ایک مصرع لکھ کر دیا، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب سبائی ادھر نہیں آتی. نازمہ آباد سے جب حضرت والا یہ گلشن اقبال میں تشریف لائے تو ایک دوست نے وہاں سے مصرع لکھ کر بھیجا کہ کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب سبائی ادھر نہیں آتی. حضرت والا نے اشعار میں ہی مصرع جواب لکھ کر دیا، تم ہی گلشن کیوں نہیں آتے جب سبائی ادھر نہیں آتی، تم ہی گلشن کیوں نہیں آتے جب سبائی ادھر نہیں آتی. تو برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، یہ آنسو جگر کا خون ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت اور خوف سے پانی ہو جاتے ہیں. یہ آنسو ایسے ہی تھوڑی ہوتے ہیں, یہ جگر کا خون ہے. ان کا ایک ایک قطرہ جہنم سے نجات کی ضمانت ہے. اللہ کے راستے کا آنسو خوف کا آنسو ہو یا محبت کا آنسو, اللہ کی مغفرت اور رحمت کی ضمانت ہے. اپنے چہرے پر جہاں جہاں بھی ہو سکے اس کو خوب مل لو, خوب پھیلاؤ, انشاءاللہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی. تو آج مجھے موریشس کے سمندر کے کنارے جنگل میں ایک نیا مضمون عطا ہوا ہے. کل یوم ہوا فی شان, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نئے نئے جام و مینا عطا فرما رہا ہے. تاریخ بدلی, مکان بدلا, جنوبی افریقہ سے موریشس کے ساحل پر ساحل سمندر پہ آئے تو مکان بھی بدلا, زمان بھی بدلا اور ان کی شان بھی بدلی. اور مضمون کیا عطا ہوا کہ میرے عاشق وہی ہیں جو یریدون وجہ ہیں, جن کا ہر لمحہ میں مراد ہوں, حالاً و استقبالاً. آئندہ بھی ان کا یہی عزم ہے کہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, جان دے دوں گا مگر مالک کو ناراض نہیں کروں گا. اور دوسری کیا شان ہے, یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, وہ ہم کو یاد بھی کرتے ہیں مگر بعض لوگ ہم کو یاد تو کرتے ہیں, یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, قرآن و حدیث بھی پڑھاتے ہیں, دارالعلوم بھی کھولتے ہیں, فتویٰ بھی دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی میرے علاوہ غیروں کو بھی اپنا مراد بنا لیتے ہیں, غیر اللہ پر بھی نظر ڈالتے ہیں. اس وقت ہم اس کے قلب میں مراد نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس وقت میرا مرید نہیں ہوتا. یہ ظالم اس وقت مجھ سے نام مراد ہے, غیر اللہ کو مراد بنائے ہوئے ہیں. میرا نام مراد اور غیر اللہ کا با مراد ہے, غیروں کو دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاں دیکھ رہا ہے میں بھی اس ظالم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. کیا عجیب جملہ ہے کہ میرا نام مراد اور غیر اللہ کا با مراد ہے, غیروں کو دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاں دیکھ رہا ہے میں بھی اس ظالم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا اسی کو دیکھ رہا ہے, کھلاتا میں ہوں, نمک میرا کھاتا ہے اور دیکھتا دوسروں کو ہے. نمک حرامی کرتا ہے, مرنے والوں کا نمک چکھتا ہے. حضرت والا کا ایک شعر یاد آیا کہ میری نظر پر ان کی نظر پاسواں رہی, میری نظر پر ان کی نظر پاسواں رہی, افسوس کے اس راز سے بے خبر تھے ہم. کہ ہماری جہاں نظر جا رہی ہے اللہ فرمائے ہماری نظر گناہ پر ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر ہماری نظر پر ہے. میری نظر پر ان کی نظر پاسواں رہی, افسوس کے اس راز سے بے خبر تھے ہم. اور میرے یغز بن ابصارہم کے قانون کو توڑتا ہے اس ظالم کو, اپنا دل توڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنا دل توڑ دے اور میرا قانون نہ توڑے. میرا قانون توڑ کر, غز بسر کا حکم توڑ کر اپنا دل توڑنے کے بجائے اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے اور میرے قانون کو توڑتا ہے. یہ عاشق ہے, یہ عاشق نہیں ہے, یہ فاسق ہے. ارے اللہ کے عاشقوں کے لیے جن پر کافر بلا وجہ ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کا قصور کیا تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, ہمارے مسلمانوں کو جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اس پر اسی کا جو واقعہ ہے وہ بھی یاد آیا کہ ایک بادشاہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو وہ بادشاہ کے پاس ایک کاہن اور جادوگر تھا. اس کاہن اور جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں اور ایسا نہ ہو میں مر جاؤں تو کسی ہوشیار نوجوان کو میرے ساتھ کیجئے تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنا پورا فن اس کو دے دوں, میں اپنا پورا فن اس کو منتقل کر دوں. بادشاہ نے ایک نوجوان اس کے حوالے کر دیا. اب وہ نوجوان جب اس کاہن کے پاس جانے لگا تو ایک دن واپسی میں یا جاتے وقت اس نے دیکھا کہ کسی نیک آدمی کی مجلس لگی ہوئی ہے, جس کو اس زمانے میں راہب کہتے تھے, مجلس لگی ہوئی ہے. تو وہاں بیٹھا, باتیں اچھی لگی کہ یہ صحیح باتیں ہو رہی ہیں. اب اس کے پاس جب کیا وہ باتیں غلط لگنے لگیں. ایک دن اب وہ پریشان کہ حق کیا ہے. ایک دن دیکھا کہ راستے میں کوئی بڑا جانور آ گیا ہے تو اب لوگ سب ڈر رہے ہیں اور راستہ رکا ہوا ہے. تو تو اس شخص نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ اگر یہ رائب سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجیے. جب پتھر اس نے مارا وہ جانور وہیں مر گیا. اب اس کے دل میں آ گیا کہ واقعی یہ رائب بھی سچا ہے اور یہ کائن جھوٹا ہے, اس کے پاس کوئی حق بات نہیں ہے. تو جب اس نے رائب کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اب میں کیا کروں, کہا جب تم وہاں جاؤ تو بولنا گھر میں دیر ہو گئی تاکہ دو کہ تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو. آہستہ آہستہ بات پھیلی, ایک وزیر جو نابینا تھا وہ اس کے پاس نوجوان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نابینا ہوں مادرزاد, تم کو سنا ہے آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, تو کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو, جو اس وقت جو نبی تھے ان کے دین پر ایمان لے آؤ, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. ایسا ہی ہوا, وہ صحیح ہو گیا بالکل. بادشاہ کو خبر پہنچی, بادشاہ نے معاملہ پوچھا اس راہب کو اور وزیر دونوں کو بلایا, کہاں بھائی میرے دین پر آتے ہو یا کیا, آپ کے دین ہمیں قبول نہیں ہے, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی پر ایمان لاتے ہیں. بادشاہ نے اس بزرگ کو اور اس وزیر دونوں کو مار دیا. یہ اسی آیت کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے, یہ دونوں کو مار دیا اور نوجوان سے کہا کہ تجھ کو میں موقع دیتا ہوں, دیکھو تیری نوجوانی پہ مجھے ترس آ رہا ہے, میری بات مان لو. کہا میں تو نہیں مانوں گا. اپنے بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھو کہ بادشاہ کے دین کو اپنانا ہے یا اس راہب کے دین کو اپنانا ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور پوچھا بھائی کیا کس طرح کرنا ہے. کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں گا, آپ پر تو ایمان نہیں لاؤں گا, بادشاہ پر تو ایمان نہیں لاؤں گا. اب جیسے ہی وہ گرانے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی, پہاڑ ہلنے لگا, وہ سب کے سب گر کے مر گئے. یہ بادشاہ کے پاس آ گیا. اب بادشاہ پریشان, پھر کشتی میں بھجوایا. کب بیچ دریا میں اس سے دوبارہ پوچھنا ایک دفعہ, اگر بات مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ دریا میں گرا دینا. ایسا ہی ہوا, جیسے دریا میں پہنچے درمیان میں کہاں بھائی کیا معاملہ ہے. کہ میں تو نبی پر ایمان لاؤں گا, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں گا. اب جیسے ہی گرانے لگے سمندر میں سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, وہ بچ گیا, وہ سب کے سب مر گئے. کہ بادشاہ مجھے مارنا چاہتے ہو نا. کہاں کہ میرے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے میدان میں اپنے تمام لوگوں کو جمع کرو, تمام لوگوں کو جمع کرو اور ایک آدمی کو تیر دو اور اس کو بولو کہ یہ پڑھ کر تیر پھینکے بسم اللہ ربی ھذا الغلام, کہ شروع کرتا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام سے, یہ کہہ کر تیر مارو میں مر جاؤں گا. اب تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے پڑھا بسم اللہ ربی ھذا الغلام, یہ پڑھ کر تیر پھینکا, نوجوان کی کنپٹی پہ لگا, وہیں مر گیا. سارے مجمعے نے کلمہ پڑھ لیا, سارا مجمع مسلمان ہو گیا. اب بادشاہ نے خندق ہو دی, یہ ہے بادشاہ نے خندق ہو دی, اور ایک ایک جو انکار کرتا رہا اس کو خندق میں ڈالتا رہا, بعد میں بادشاہ بھی مر گیا. اس پر قرآن پاک کی یہ آیت اتری جس پر یہ مضمون ہے. ہمارے مسلمانوں کو جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, خندق میں آگ لگا دی گئی تھی اس میں ڈالا جا رہا تھا, ہمارے مسلمانوں کو جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وما نقمو, ان میں کوئی عیب نہیں تھا, الا مگر ایک جرم تھا, این یؤمنو, یہ مجھ پر ایمان لائے تھے. تو اللہ نے یہاں اپنے عاشقوں کے ایمان کو جرم سے جو تعبیر کیا ہے تو یہ کیا ہے, یہ تاکید المدح بما یشبہ الذم, جرم سے تعبیر کیا اپنے عاشقوں کو کہ میرے مجرم ہیں. اس مقام پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھتے تھے, حسن جب مقتل کی جانب تیغ براں لے چلا, عشق اپنے مجرموں کو پاب جولاں لے چلا. تیغ براں وہ تلوار جو جلاد میان سے نکالے ہوئے لے جا رہا ہے, عاشق اللہ پر جان دینے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ میرے ان مندوں میں کوئی عیب نہیں تھا, ان کا جرم بس یہ تھا کہ یہ مجھ پر ایمان لائے تھے. کافر بدماش اس جرم کے بدلے میرے عاشقوں کو آگ میں ڈال رہے تھے. اللہ کے عاشقوں کی دو علامت, تو اپنے اندر عاشقوں کی دو علامتیں پیدا کرو اور عہد کرو کہ نمبر ایک, اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظیفوں کو اور ذکر کو صبح اور شام پابندی سے پورا کرو. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کیونکہ میں ان کے قلب میں مراد ہوں, یہ مرید ہیں, ایمان والے اللہ کے مرید ہیں, یہ کبھی مجھ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے با مراد نہیں ہوتے, یہ غیر اللہ سے الگ ہو کر میرے نام مراد نہیں ہوتے, یہ میرے مرید ہیں، ایمان والے اللہ کے مرید ہیں، یہ کبھی مجھ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے با مراد نہیں ہوتے، یہ غیر اللہ سے لگ کر میرے نام مراد نہیں ہوتے، میں ان کے دل میں ہر لمحہ حیات حالاً و استقبالاً مراد ہوں۔ تو سمجھ لو جو شخص جس وقت کسی کالی یا گوری عورت کو دیکھتا ہے یا جہاز میں ایئر ہوسٹس کو دیکھتا ہے تو وہ حق تعالیٰ سے اس وقت میں نام مراد ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ مراد نہیں رہتا۔ ہر ایک دیکھیں کہ ہم کس وقت اللہ تعالیٰ کے با مراد ہیں، کس وقت اللہ تعالیٰ کے نام مراد ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ کا دل کرے فوراً دل میں سوچا کر میں نے یہ گناہ اس وقت کر لیا تو میں اس وقت اللہ سے نام مراد ہو گیا اور اس گناہ سے با مراد ہو گیا۔ جیسے حضرت والد صاحب نے ایک شعر سنایا، بقول دشمن پیمانے دوست پر شکستی، بے بی اس کی بری دی و با کے پیوستی، کہ تو دشمن کے کہنے پر اپنے دوست کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ تو دیکھ کس سے جڑ رہا ہے، کس سے کٹ رہا ہے، تو کس سے با مراد ہو رہا ہے، کس سے نام مراد ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ مراد نہیں رہتا۔ کیا سورج کا ہم نشین ستاروں کو دیکھے گا، شیر کا دوست بندروں سے ڈرے گا؟ لہذا اس بات کو سمجھ لو کہ جو مولا والا ہوتا ہے وہ لیلا چور نہیں ہوتا۔ تو یریدون فعل مضارع ہے یا نہیں، اس میں حال اور استقبال ہے یا نہیں؟ یریدون کا مطلب یہ ہوا میرے یہ بندے اپنے دل میں ہم کو ہر وقت اپنا مراد بناتے ہیں، ایک لمحے کو بھی اپنے قلب سے ہماری مرادیت سے محروم نہیں رہتے، ہر لمحہ اپنی آنکھ سے اپنے کان سے میں ان کے قلب میں مراد رہتا ہوں، اور ان کا قلب بھی بتاتا ہے کہ میں ان کا مراد ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، قلب میں تو دعویٰ کرتا ہے کہ یریدون وجہ ہوں، اللہ کی ذات میری مراد ہے، اور آنکھوں سے غیر اللہ کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، کالی گوری کو دیکھتا ہے۔ یہ میرے عاشق ایسے ہیں کہ ان کے دل میں ہر وقت میں مراد ہوں، اور ان کی شہادت ان کے قالب بھی پیش کرتے ہیں، یعنی وہ بقلوبہم و بقوالبہم مجھ پر فدا رہتے ہیں، دل سے بھی اور جسم سے بھی ان کے کسی صوبے سے بغاوت نہیں ہونے پاتی، ان کا دل ایسے ایمان و احسان اور اسلام و یقین کے مقام پر ہوتا ہے کہ ان کا پورا قالب ان کے کسی صوبے میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ جب بادشاہ مضبوط ہوتا ہے تو کسی صوبے میں ہمت نہیں ہوتی کہ بغاوت کر جائیں۔ مجلس سے ملفوظات، اتفاقاً جو تاریخ ہے وہ آج تاریخ بھی وہی ہے، 3 اکتوبر 1997، یعنی 19 سال پہلے کا ملفوظ۔ 3 اکتوبر 1997 بروز جمعہ ماریشس جاتے ہوئے جوہانسبرگ ایئرپورٹ جنوبی افریقہ پر، 4 اکتوبر 1997 بروز ہفتہ ماریشس ساحل سمندر کے مکان پر، بعد فجر اور بعد ناشتہ۔ عاشق کبھی طالب اکرام نہیں ہوتا۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ وہی لکھ سکتا ہے جو سفر میں ساتھ ہو۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو جمع کیا اور تاریخیں کہاں ہوا، اور حضرت مولانا ایوب صورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ہم نے، ہو سکتا ہے کوئی ہو، ہم نے ایسا کوئی اللہ والا نہیں دیکھا جو ہر وقت دین کی بات کر رہا ہو، ہر وقت دین کی بات کر رہا ہو، چاہے کھانے پر ہو، چاہے آپ دیکھ لیں ایئرپورٹ جاتے ہوئے فجر کے بعد، وہ بھی ناشتے پر۔ ارشاد فرمایا کہ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پر بیٹھا ہوں، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے۔ عاشق کبھی طالب اکرام نہیں ہوتا، وہ تو اپنے شیخ سے یہی کہتا ہے جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ ہاں مجل مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، شان میری گھٹائے جا، رتبہ میرا بڑھائے جا۔ اور حدیث سے پاک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس رفعت کو رتبے سے تعبیر کیا، اور تواضع سے یہ مراد ہے کہ تواضع للہ ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس نیت سے تواضع مت کرو کہ لوگ ہم کو کہیں گے کہ یہ بہت متواضع ہے، یہ للہ تواضع نہیں ہے، یہ تواضع للخلق ہے۔ اپنے کو اللہ کے لیے مٹاؤ، ہم اپنی قیمت یہاں کیوں لگائیں، جب قیامت کا دن آئے اور اللہ ہم کو پاس کر دے، رزلٹ آؤٹ کر دے، تب ہم اپنی قیمت وہاں لگا لیں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہاں بھی اپنی قیمت ہم نہیں لگائیں گے، اللہ کا کرم لگائے گا، تو جو شخص دنیا میں اپنے کو وی آئی پی سمجھتا ہے اور اپنی کوئی شان سمجھتا ہے وہ بے وقوف ہے، بزرگوں کے فیض سے محروم ہے اور محروم رہے گا جب تک اس کے دل میں اپنی خصوصیت موجود ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اس وقت تک وہ ہمیشہ محروم رہے گا. اللہ ملتا ہی ہے راہ فنا سے، اللہ ملتا ہی ہے راہ فنا سے، مولا ملتا ہے راہ فنا سے. انسان خود کو ہر انسان پر فنا نہیں کر سکتا، اپنے مربی اور شیخ پر فنا کر سکتا ہے. جب تک مرشد نہ ہو نفس فنا نہیں ہوتا. نفس نہ تواں کشت الا ذل پیر، دامن آ نفس کش را سخت گیر. نفس کو دنیا میں کوئی چیز نہیں مٹا سکتی مگر پیر کا سایہ. اس لیے جو لوگ پیر کرنے میں دیر کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کا نفس کشتہ نہیں ہو رہا، یعنی مٹ نہیں رہا ہے. لہذا نفس کو مٹانے والے کا دامن مضبوط پکڑ لو. بنوری ٹاؤن میں ایک کسی نے پوچھا کہ جو جملہ کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بڑا عجیب جملہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اصل میں پیر آدمی اسی کو بناتا ہے جس کی بات مانتا ہے، اور پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی ہر بات پہ عمل کروں گا. لیکن جو شیخ سے تعلق نہیں رکھتا پھر وہ شیطان کی باتیں مانتا رہتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. حقیقت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان ہی اس کا پیر ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی بات مانے گا جو شیطان کی ہی ہوگی. جب شیخ نہیں ہے تواضع بھی وہ کرے گا جس میں اور تکبر بڑھ جائے گا. جس طرح ایک صاحب تھے وہ مسجد میں لوگوں کے جوتے ہٹا رہے تھے، صفائیاں کر رہے تھے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تواضع کر رہا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے کہیں تمہارے ذہن میں یہ تو نہیں آ رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ صفائی کر رہا ہے؟ کہاں یہ تو آ رہا ہے. کہا یہ تواضع کہاں ہوئی؟ یہ تو اور زیادہ تکبر میں آپ مبتلا ہو گئے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگے. دامن شیخ کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت. جب میرے شیخ نے شعر کو پڑھایا تو فرمایا کہ مرشد کا دامن سخت پکڑنے کا حکم کیوں ہے؟ ڈھیلا ڈھالا تعلق کافی کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا جب تک شیخ چائے پلائے گا، حلوہ کھلائے گا، انڈا کھلائے گا تو کہے گا ہمارا شیخ بڑا اچھا ہے، اور جس دن کسی نامناسب بات پر ڈینٹ نکالنے کے ڈانٹ لگائے تو کہے گا کہ بھائی یہ تو بہت ہی جلادی شیخ ہیں، اس کو تو بات بات پر غصہ آتا ہے، بہت کڑوا شیخ ہے، چلو کوئی دوسرا نرم قسم کا پیر تلاش کیا جائے، یہ تو بڑا گرم معلوم ہوتا ہے، بڑا اکڑفوں دکھاتا ہے، بہت ہی کڑیل ہے. لیکن سمجھ لو کہ شیخ اگر کڑیل ہے تو نفس بھی تو اڑیل ہے، اور اڑیل نفس بغیر کڑیل شیخ کے ٹھیک نہیں ہوتا. مولانا رومی نے فرمایا کہ لائق بیٹا وہ ہے جب ابا ڈانٹ بھی لگائے تو بھی ابا کو پیار کرے، اور نالائق لڑکا وہ ہے جب ابا جیب خرچ دیتا ہے، وظیفہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، حلوہ کھلاتا ہے، تب تو کہتا ہے کہ میرے ابا کا کیا ہی کہنا ہے، بڑا پیارا ابا ہے، اور ابا نے کبھی ڈانٹ لگائی خبردار تم نالائق لڑکوں کے ساتھ مت رہو، اور ایک تماشا بھی لگا دیا تب اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یار ابا کیا ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، ابا کی شکل تو دیکھو غصے میں کیسے منہ بنائے ہوئے ہیں. یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ یہ لائق بیٹا نہیں ہے. دنیاوی عشق میں تو غالب کہتا ہے کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے. یہ لیلا والی محبت شیخ سے کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس کے غصے پر بھی تم کو مزہ آنا چاہیے؟ جو غیر اللہ کو مراد بنائے گا وہ اللہ کو نہیں پائے گا. ارشاد فرمائے جو کسی اللہ والے سے مرید ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا مرید ہوتا ہے. یریدون وجہ، جو اللہ کے مرید ہیں، جو اللہ کا ارادہ کرے وہ اللہ کا مرید ہے. اور جو اللہ کو مراد بنا لے غیر اللہ سے جان چھڑا لے، اگر مرید غیر اللہ سے جان نہیں چھڑاتا تو وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید ہے نفس ہے. وہ اللہ کی ذات کا کہاں مرید ہے؟ اللہ کی ذات کا مرید ہوتا تو اب تک مراد پا جاتا. مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا. جو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہی اصل مرید ہے. اس کے دل میں بتوں کی گندگیاں اور غلاظتیں پنہاں ہیں. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں وہ الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ سب بابر باللہ لوگ ہیں، الا اللہ اسی کو ملتا ہے جو غیر اللہ سے اپنی جان کو پاک کر دیتا ہے اور ان سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے، جو جان لڑا دیتا ہے وہ جان چھڑا لیتا ہے، اور جو جان لڑانے میں ہمت چور ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام بعض اہل ذوق نے رکھا ہے کام چور نوالا حاضر، جس کا نام بعض اہل ذوق نے رکھا ہے کام چور نوالا حاضر، جب حسین اور نمکین شکلیں سامنے آئیں تو وہاں کام چور بن گئے، مگر اللہ کا رزق کھانے کے لیے پیش پیش ہیں۔ اس بدذوقی سے اور خباثت تباہ سے خدا تعالی ہم سب کو اور ہماری ذریات کو اور احباب کو پاک فرمائے، آمین۔ غیر اللہ سے دل لگانے سے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے، تو شیرانہ زندگی گزارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ زبردست جملہ میری تائید کرتا ہے جو میں تقریباً 10 برس سے پیش کر رہا ہوں کہ خدا کا راستہ طے کرنا لومڑیوں کا روبہ خصل لوگوں کا کام نہیں ہے، لہذا نفس پر مردانہ حملہ کرو۔ جو لوگ اپنے نفس کی بری خواہشات کو کاٹنے سے گریزاں ہیں، لومڑیانہ چال چل رہے ہیں، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عمدہ بات فرمائی ہے، قال عمر بن الخطاب الاستقامۃ ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغوا رغان السالم، اللہ تعالیٰ کے عوامر پر قائم رہو، نیک اعمال کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، ولا یروغوا رغان السالم، اور اللہ کے راستے میں لومڑی جیسا فرار اختیار مت کرو کہ نعمت کھانے میں شیر، اور جب اللہ کا حکم آیا یغضوا من ابصارہم کہ خبردار نظر بچا لو، وہاں لومڑی بن گئے، وہاں خدا کیوں نہیں یاد آتا؟ سوچو یہ معمولی جرم نہیں ہے، جرم عظیم ہے، یہ شخص کسی عذاب کا منتظر ہے، خدا تعالی عذاب کے نزول اور انتقام سے پہلے ہی ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے، ورنہ جس کے قلب میں غیر اللہ ہوگا بتاؤ اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا۔ حفاظت نظر پر حسن خاتمہ کی بشارت، نظر بچانے پر حسن خاتمہ کا وعدہ ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حلاوت ایمانی ملتی ہے نظر بچانے سے، اور جس کو حلاوت ایمانی حاصل ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مرقات کی عبارت ہے وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففی اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ، سڑکوں پر اور ایئرپورٹوں پر طیارے پر ایئر ہوسٹسوں سے نظر بچا کر حلاوت ایمانی حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کا فیصلہ کراؤ، اور جہاں تک ہو سکے جہاز میں شیشے کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھو، اس سیٹ پر نہ بیٹھو جدھر سے ایئر ہوسٹس گزرتی ہیں، جہاں سے اس کا بار بار مرور اور عبور ہوتا ہے، اپنے شروع سے اس کو منسلک نہ کرو، دوسری طرف بیٹھو، ورنہ آنے جانے میں اس کے جسم کی کچھ نہ کچھ ٹچنگ ہو جاتی ہے جو انسان کو ٹچا بنا دیتی ہے۔ ہندوستان میں ٹچا ذلیل آدمی کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا ٹچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور جس طرح ہمارے شیخ ہمیں چاہتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔